الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ولقد آتينا بني إسرائيل اور تحقیق کے ہم نے بنو اسرائیل کو دی الکتاب کتاب والحکم اور حکمت حکومت والنبوت اور نبوت وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں روزی دی پاکیزہ چیزوں کی وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلی کھلی نشانیاں دی فما اختلفوا پس انہوں نے اختلاف نہیں کیا الا من بعد ما جاءهم العلم مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آیا بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے ان ربک یقضی بینہم بے شک آپ کا پروردگار ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا یوم القیامت قیامت کے دن فیما کانو فیہ یختلفون ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر پھر ہم نے آپ کو ایک دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا فتبعہا پس آپ اس خاص طریقے کی اتباع کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا بے شک وہ لوگ آپ سے ہرگز اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بے شک ظالم لوگ ان میں سے بعض کے دوست ہیں، واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالی متقین کے دوست ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور تحقیق کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب دی، وَالْحُکْمَ اور حکم دیا، وَالنُّبُوَّتَ اور نبوت دی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل، اور دونوں پیغمبر۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں نبوت نہیں چلی، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں نبوت چلی۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہوئے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہوئے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو بنو اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں نبوت نہیں چلی، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں نبوت چلی۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، اور بنو اسرائیل میں آگے جا کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی نے امام عامش رحمہ اللہ تعالی کے طریق سے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بنو اسرائیل میں 4000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک 4000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل میں مبعوث ہوئے، تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تک اور کتنے انبیاء دنیا میں آئے ہوں گے؟ تو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبوت چلی، یعنی بنو اسرائیل میں نبوت چلی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام ہے، وہ نبی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، اور بنو اسرائیل اسرائیل کی اولاد۔ تو بنو اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلا، اور جو بھی نبی آیا وہ یہ کہتا چلا آیا کہ آگے جا کر ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جو نبی آخر الزمان ہیں، اور وہ خاتم نبوت ہوں گے۔ اور بنو اسرائیل کے جو آخری پیغمبر ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ نے بھی کہا وہ مبشرم بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے بھی بشارت دی،
اور انہوں نے یہ کہا کہ اب میرے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو چونکہ ایک طویل مدت سے نبوت کا سلسلہ صرف بنو اسرائیل میں جاری تھا, بنو اسماعیل میں نہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اسرائیلی تھے ان کے ذہنوں میں یہی تھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں تو نبوت ختم ہو چکی ہے اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ہم اولاد ہیں, ہماری نبوت میں ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, تو یہ نبی آخر الزمان بھی حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہی ہوں گے. یہ ذہن قبول ہی نہیں کر رہا تھا, ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر چکے تھے تعمیر کعبہ کے وقت, وہ دعا کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دعا پر آمین کہہ رہے تھے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تو نبی آخر الزمان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پیدا ہوئی, ادھر ہزاروں انبیاء آئے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں, اور ہر نبی کی اپنی ایک شان ہوتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انوکھی شان تھی. تو نبوت کا جو باغ ہے اس میں جو پھول الگ الگ نبی کی شکل میں کھل رہا تھا وہ قابل فخر تھا, وہ جتنا ناز کرتا اتنا کم تھا اس سے کہ ہزاروں نبی. لیکن ہوا یہ کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, جب وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. اسرائیلی جانتے تھے, بنو اسرائیل جانتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود جانتے تھے کہ اصل جو نبی ہے وہ تو یہ ہے, کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کی, اور ان کی بہت چاہت تھی کہ یہ نبی آخر الزمان بھی بنو اسرائیل میں سے ہو. اسی لیے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, فلما جاءہم ما عرفوا, جب ان کے پاس آیا وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا, جب آیا ان کے پاس وہ, یا تو قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں, جب آیا وہ یا آئی وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان لیا, کفر بھی, تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. صرف انکار اس بنیاد پر کیا کہ ہمارے خاندان سے ان کا تعلق نہیں ہے. یہ جو اختلاف پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غرضوں میں اور مقاصد میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں مدرسے کا مہتمم بنوں, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ میں نہ بنوں, یہ بنے, تو جو غرض میں اختلاف ہو گیا, غرض میں, مقصد میں, گول میں جب اختلاف ہو جاتا ہے تو آپس میں اختلاف ہوگا. غرض کا تعلق دل سے ہے, قلب سے ہے. غرض, مقصد, گول, یہ دل سیٹ کرتا ہے. دل دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک جگہ خالی ہے تو ان کے بیٹے کو لے لینا چاہیے, ان کے ذہن میں آئے گا کہ نہ ان کے بیٹے کو لینا چاہیے, ان کے ذہن میں آئے گا نہ ان کے بیٹے, دیکھو اختلاف ہو جائے گا. غرض, اندر جو غرض ہے, غرض یہ کہ ان کو ترجیح ہو, ان کی غرض یہ کہ ان کو ترجیح ہو, ان کی ترجیح. اور یہ غرض جو ہے, غرض ان میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے. طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے غرض میں اختلاف ہو جاتا ہے. ہماری طبیعت بریانی کو چاہتی ہے، ہماری طبیعت گوشت کو چاہتی ہے، تو ہماری غرض یہ ہوگی کہ آج شام کو مہمانوں کے لیے گوشت پکایا جائے، اور بیوی کی طبیعت سبزی کو چاہتی ہے تو اس کی غرض یہ ہوگی کہ آج شام مہمانوں کے لیے سبزی پکائی جائے. طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے اغراض میں اختلاف ہو جائے گا، اور اغراض میں جب اختلاف ہوگا تو باہمی لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا. اس لیے کہ پھر زبان پر وہ بات آئے گی کہ نہیں 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 آج گوشت پکانا ہے، وہ کہے گی کہ نہیں آج سبزی پکانی ہے. تو اختلاف کی وجہ جو ہے وہ غرض اور مقصد میں اختلاف، اور غرض اور مقصد میں جب اختلاف ہوتا ہے تو سمجھو کہ طبیعتوں میں اختلاف ہے. اسی لیے جب طبیعتوں میں اختلاف نہیں ہوتا، لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان دونوں کی غرض ایک ہی ہوتی ہے. جب غرض ایک ہوتی ہے تو وہ جو بولتا ہے اس کے ساتھ یہ متفق ہو جاتا ہے، یہ بولتا ہے اس کے ساتھ یہ متفق ہو جاتا ہے. طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے غرض میں اختلاف ہو جائے گا، غرض میں اختلاف کی وجہ سے آگے ان دونوں کا باہمی اختلاف شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الناس امتا واحدہ، لوگ شروع شروع میں ایک ہی امت تھے، یعنی لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مفسرین صحابہ میں سے ہوتا ہے رضی اللہ عنہم. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عالم ارواح میں ایک ہی مزاج کے اور ایک ہی غرض کے قائل تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ الستو بربکم، تو انہوں نے کہا کہ بلا، کوئی اختلاف نہیں تھا عالم ارواح میں، دنیا میں آنے کے بعد اختلاف شروع ہو گیا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اس روئے زمین پر سب موحدین تھے، عقائد میں کوئی اختلاف نہیں رہا تھا، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، نظریے میں، آئیڈیولوجی میں کوئی اختلاف نہیں. اور عقیدے اور آئیڈیولوجی میں جب اختلاف نہیں ہوگا تو عمل میں بھی اختلاف نہیں، اقوال میں بھی اختلاف نہیں. تو کان الناس امتا واحدہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک دنیا میں کوئی اختلاف نہیں تھا. صرف ایک واقعہ ملتا ہے قابل کا، کہ قابل نے حابل کے ساتھ ایک لڑکی سے شادی کرنے کے سلسلے میں اختلاف کیا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں اس نے حابیل کو قتل کر دیا. تو دونوں کی طبیعتیں الگ تھیں، تو طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے غرض بدل گئی دونوں کی. حابیل یہ کہتے تھے کہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اس لڑکی سے میں ہی شادی کر سکتا ہوں، تم شادی نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے شادی کرنی چاہیے. اور قابل یہ کہہ رہا تھا کہ نا، شریعت اگرچہ انکار کر رہی ہے، اس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اس کی طبیعت لگ گئی اس لڑکی میں، غرض طبیعت کے تابع ہوتی ہے، غرض بدل گئی، اور غرض بدل گئی اور اس کے نتیجے میں آگے اختلاف ہوا، اور اختلاف جو ہے قتل تک پہنچا. تو کان الناس امتا واحدہ، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اختلاف کا صرف یہ ایک واقعہ ملتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب متحد تھے. عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے تو قابل بھی مؤمن تھا، عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اور نظریات میں کوئی، اس ایک بات میں اختلاف ہو گیا. ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد جو ہیں وہ طبیعتوں میں تغیر آیا، طبیعتوں میں تغیر آنے کی وجہ سے غرضیں مختلف ہو گئی، اور غرضیں مختلف ہو گئی تو پھر اختلاف شروع ہوا. پہلے دنیاوی معاملات میں اختلاف شروع ہوا، اور دھیرے دھیرے اس اختلاف کے نتیجے میں طبیعتوں میں اور فاصلے ہوئے اور غرضیں اور بدلی، تو اعمال شرعیہ میں اختلاف ہونے لگا، اور آگے جا کر عقائد میں بھی اختلاف ہونے لگا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انبیاء علیہ الصلات والسلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ ان میں جو اختلاف ہو گیا ہے اب تم جا کر کے کہو کہ بھائی دیکھو اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جس دین کو لے کر آیا ہوں اس پر آ جاؤ سب. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب لیحکم بینہم فیما اختلفوا فیہ. شریعت آئی اور شریعت نے پھر سب کو جوڑنے کی کوشش کی کہ سب جڑ جائیں, سب ایک ہو جائیں, یہ جو الگ الگ ہو گئے سب ایک ہو جائیں. اور طریقہ اس کا کیا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ طبیعتوں کے الگ ہونے کے باوجود اگر اغراض سب کی متحد ہو جائیں, اغراض سب کی متحد ہو جائیں, مقصد سب کا متحد ہو جائے تو اختلاف نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میری طبیعت ہے مال کو جمع کرنا, یہ میری طبیعت ہے, مجھے مال سے محبت ہے, مال سے لگاؤ ہے, یہ میری طبیعت ہے. جب میری طبیعت ہے مال کو جمع کرنا تو غرض میری یہ ہوگی کہ حلال سے آئے حرام سے آئے جمع کرو. تو طبیعت ہے مال کو جمع کرنا, اب مقصد ہو گیا مال کو جمع کرنا, طبیعت مال سے محبت رکھتی ہے, غرض ہو گئی مال کو اکٹھا کرنا, اب اسی پہ چل پڑے گا. لیکن یہ غرضیں جو ہے غرض اندر اس کا رخ اگر صحیح کر دیا جائے, یعنی اخلاص آ جائے اس میں, اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ غرض اب یہ ہے کہ طبیعت میری جو کچھ بھی چاہے میں وہ کروں گا جو اللہ چاہتا ہے, تو طبیعت کی وجہ سے میری اندر کی جو طبیعت ہے اس کی وجہ سے میرا مقصد مجھے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لے جا رہا ہے بائیں طرف, لیکن شریعت مطہرہ مجھے رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائے گی. تو طبیعت میری مال سے محبت کی ہے اس لیے مال کو جمع کرنے کی طرف میں جاؤں گا لیفٹ پر بائیں طرف, یسار کی طرف جاؤں گا. اور آپ سب جو ہیں آپ کی طبیعتیں سلامتی والی ہیں اس لیے آپ سب رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف جا رہے ہیں کہ نا یہ جو مال ہمارے پاس اس وقت آ رہا ہے یہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے, ہمیں نہیں لینا چاہیے. اور میری طبیعت چونکہ مال کو چاہتی ہے پسند کرتی ہے اس لیے میری غرض ہے کہ جس طرح سے بھی آئے مال کو جمع کرنا چاہیے. اب آپ سب دائیں طرف جا رہے ہیں, میں اختلاف ہو جائے گا. لیکن اگر انسان شریعت مطہرہ کے تابع ہو جائے تو اب وہ طبیعت کی مخالفت کرے گا کہ میری طبیعت تو کہہ رہی ہے ادھر جاؤ اور ناجائز طریقے سے جو مال آ رہا ہے اسے جمع کر لو, لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مال کو جمع کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, اور میری غرض ہے اللہ کو راضی کرنا, اس لیے کتنا ہی کڑوا مجھے کیوں نہ لگے مجھے دائیں طرف جانا چاہیے. تو سب جب شریعت مطہرہ کو معیار بنائیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو دین بھیجا دنیا میں, جو شریعتیں بھیجی الگ الگ نبی کے ساتھ, وہ اس امید پر کہ اس کو معیار قرار دے کر میرے سارے بندے متحد ہو جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت جو حب مال اور حب جاہ پر ڈھلی ہوئی تھی اس طبیعت کو شریعت مطہرہ کے تابع نہ کر سکے لوگ. اب ایک شخص کو مال کی محبت ہے تو شریعت مطہرہ کا حکم جب سامنے آتا ہے کہ زکات دو, اس کی طبیعت کے خلاف, سود مت لو طبیعت کے خلاف, تو یہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرے گا اس لیے کہ اس کی طبیعت مال کی محبت کو چاہتی ہے. دوسرا شخص ہے اسے جاہ سے محبت ہے تو اس کی طبیعت جاہ کو چاہتی ہے. اب شریعت مطہرہ یہ کہے گی کہ کچھ بھی کرو, ان تبدو الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. دیکھو بھائی اگر تم خیرات کرو تو اخلاص کے ساتھ ظاہر کر کے کرو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چھپا کے کرو، اور اگر خطرہ ہے کہ ریا آ جائے گی تب تو چھپا کر ہی کرنا چاہیے، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں تو نام ہی کے لیے تو خرچ کر رہا ہوں، اب میں چھپا کے خرچ کروں گا تو نام مجھے کیسے ملے گا، میں تو واہ واہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یہ طبیعت، تو طبیعت کی وجہ سے مقصد طے کر لیتا ہے کہ اس خرچ کرنے کے نتیجے میں واہ واہ ہونی چاہیے، اور واہ واہ تو تب ہوگی جب اللہ اعلان کریں گے تو یہ بائیں طرف ہی جائے گا۔ تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے علم اور شریعت کو اس لیے بھیجا تاکہ ساری طبیعتیں اس علم اور شریعت کے تابع ہو جائیں اور سب طبیعتوں کے مقاصد ایک ہو جائے، تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ لیکن علم اور شریعت کے آنے کے بعد بھی حب مال اور حب جاہ کے طالبین نے اپنی طبیعتوں کو شریعت اور علم کے تابع نہیں کیا، اس وجہ سے اختلاف باقی رہا۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، یہی رونا قرآن رو رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم تو رفع اختلاف کے لیے آیا تھا، لیکن بجائے رفع اختلاف کے علم کی وجہ سے وہ اور اختلاف میں پڑ گئے۔ کیوں؟ بغیم بینہم، اپنی زدہ زدی کی وجہ سے، اپنی زدہ زدی کہ جس کو مال کی محبت تھی اسے یہ فکر ہوئی کہ اس علم کے تابع اگر میں ہو جاؤں گا تو میں لوگوں میں مالدار نہیں بن سکوں گا، اور جسے جاہ کی محبت تھی، واہ واہ کی محبت تھی، اسے یہ خیال آیا کہ اگر اس علم کے میں تابع ہو جاؤں گا تو مجھے ریاست نہیں ملے گی، مجھے لیڈرشپ نہیں ملے گی۔ تو بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی، آپس کے تنافس، آپس کے تقابل کی وجہ سے کہ میں مال میں ان سب پر آگے بڑھ جاؤں، میں جاہ میں ان سب سے آگے نکل جاؤں۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ بس یہ جذبہ جب اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر شریعت مطہرہ اور علم کے تابع طبیعت نہیں ہو سکتی، وہ طبیعت طبیعت کے تابع ہوتی ہے، اسی کو اتباع ہوا کہتے ہیں۔ طبیعت جب طبیعت کے تابع ہوتی ہے اس کو اتباع ہوا کہتے ہیں، اور طبیعت جب شریعت کے تابع ہو جاتی ہے اس کو اتباع شریعت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب دی، کتاب تورات۔ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ان آیات سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل حق کو دو بات بتلا رہے ہیں۔ پہلی بات تو اس بات نبوت، کہ نبوت کوئی انوکھی اور کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ تعجب کیا جائے کہ ہمارے جیسا ایک انسان نبی کیسے بن گیا، نہیں، ہم نے بنو اسرائیل کو اس سے پہلے کتاب دی ہے، تورات۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الْكِتَابَ، ہم نے بنو اسرائیل کو اس سے پہلے کتاب دی ہے، تورات۔ وَالْحُکْمَ، اور ہم نے بنو اسرائیل کو اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ الحکم، ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب دی اور کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ الحکم بمعنی حکمت، الفہم فی الکتاب، وہ جو کتاب ہم نے دی تھی اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ والنبوت، اور ہم نے بنو اسرائیل کو نبوت بھی دی۔ تو صرف اتنا ہی نہیں کہ بنو اسرائیل کو تورات دی تو صرف ایک ہی نبی بھیجا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کتاب تورات دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر ہزاروں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ ہم نے بنو اسرائیل پر یہ احسانات کیے۔ اور الحکم کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب دی، اور کتاب بھی عظیم الشان، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب تورات ہے۔ سب سے افضل کتاب تورات ہے قرآن مجید کی بات. تو کتاب تورات دی والحکمہ, اور ہم نے بنو اسرائیل کو حکومت بھی عطا کی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صرف پیغمبر نہیں تھے, بادشاہ بھی تھے, ہم نے حکومت بھی دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم, اے میری قوم, اذکروا نعمت اللہ علیکم, تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جعل فیکم انبیاء, جبکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تم میں ایک نبی نہیں کئی انبیاء پیدا کیے ہزاروں. وجعلکم ملوکا, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمہیں بادشاہ بھی بنایا. وآتاکم ما لم یوتی احدا من العالمین, اور تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو جہاں والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تحقیق کے ہم نے بنو اسرائیل کو کتاب تورات عطا کی اور حکمت عطا کی, حکمت جس کے ذریعے وہ کتاب کو سمجھ سکے, یا حکومت بھی عطا کی, اور ون نبوت اور نبوت عطا کی. ورزقناہم من الطیبات, اور ہم نے روحانی نعمتوں کے ساتھ ساتھ مادی نعمتیں بھی وافر مقدار میں دی, اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزی دی, ہم نے انہیں کھانے کو عمدہ عمدہ چیزیں دی, نفیس نفیس چیزیں دی. جب وہ وادی تیہ میں تھے تو ہم نے وانزلنا علیکم المن والسلوى, من و سلوا نازل کیا, کوئی محنت نہیں کرنی تھی ان کو, من و سلوا نازل ہوتا تھا. 40 سال تک وادی تیہ میں رہے, 40 سال تک اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے روزانہ تازہ خوراک ان کو دی, تازہ کھانا پہنچایا, اور بغیر مشقت کے. اور 40 سال کے بعد جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے لیے ارض شام کو مقدر کیا, تو ارض شام یہ برکات ارضیہ کا معدن ہے. شام کی زمین میں اللہ نے جو برکتیں رکھی ہیں وہ دنیا میں کسی جگہ پر نہیں ہے. وہاں کی سبزیاں, وہاں کے پھل, بہت زرخیز زمین. ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین, اور ہم نے انہیں جہاں والوں پر فضیلت دی, جہاں والوں پر فضیلت دی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنی قومیں تھیں ان ساری قوموں پر بنو اسرائیل کو اللہ تعالی شانہ نے فضیلت عطا فرمائی, ان کے لیے کتنی کتنی سہولیات مہیا کی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے, ان کو معجزات دکھائے, انہیں فرعونیوں سے نجات دی. وفضلناہم علی العالمین, ان کے زمانے میں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جتنی قومیں تھیں ان سب قوموں پر ان کو فضیلت حاصل ہوئی. جہاں تک مطلق فضیلت کا تعلق ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے وہ فضیلت ہماری امت کو عطا فرمائی ہے, اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے. چنانچہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس, جتنی بھی امتیں پیدا کی گئی ہیں ان میں سے بہترین امت تم ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, معتدل امت, اور یہ معتدل ہونا یہی اس کی فضیلت کی وجہ ہے کہ افراط و تفرید سے پاک ہے یہ امت, ماڈریٹ بالکل. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور ہم نے دین کے بارے میں بنو اسرائیل کو واضح واضح احکام دیے, کھلے کھلے احکام جس سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اور وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, دین کے بارے میں, دین پر آنے کے لیے, دین کو آسانی سے قبول کرنے کے لیے ہم نے کھلے کھلے معجزات دیے ان کو. ایک تو یدِ بیضہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ اپنے گریبان میں رکھتے تھے, پھر نکالتے تھے تو ٹیوب لائٹ کی طرح چمکتا تھا. اور ایک جو ہے عصا ہے اسے زمین پر پھینکتے تھے تو وہ ازدہا ہو جاتا تھا. لیکن ان سارے احسانات کے باوجود فمختلفو انہوں نے اختلاف کیا, اور اختلاف کب کیا؟ ان کے پاس علم کے آ جانے کے بعد. اور وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم, آپس کی زدہ زدی کی وجہ سے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں زبردست اختلاف ہوا. بعضوں نے کہا کہ ہم ان کو قبول کرتے ہیں, بعضوں نے کہا کہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے. اور مسئلہ اس میں ریاست کا تھا, ریاست کا تھا. دو پارٹیاں آپس میں جب الیکشن جیتنے کی کوشش کرتی ہے تو کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں. ادھر والے اس لیے ادھر ہو گئے کہ ہمارا فائدہ ان کی ریاست میں ہے, اور ادھر والے اس لیے ادھر ہو گئے کہ ہمارا فائدہ ان کی ریاست میں ہے. آج کل ووٹ کرنے والے لوگ, پارٹیوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ, پارٹیوں کو فنڈ کرنے والے لوگ, پارٹیوں کے جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ اس لیے کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے کہ اس پارٹی کا منشور اور اس پارٹی کا مانیفیسٹو کنٹری کے لیے, ملک کے لیے یا انسانوں کے لیے مفید ہے. نہیں, وہ اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو دیکھو, طبیعت جو ہے اللہ کے قانون کے ماتحت نہیں ہوگی تو اندر جو طبیعت کی چاہت ہے, یا تو مال کی چاہت یا جاہ کی چاہت, بس وہ غرض بن جائے گی اور اس کے پیچھے وہ چلے گی. اتباع ہوا, وہ حق اور باطل کو نہیں دیکھ سکے گی طبیعت. یہی ہوا ان میں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس وہ تو لڑے آپس میں, اختلاف کیا انہوں نے, اور حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر وہ اختلاف بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا, اور کئی جماعتوں میں وہ بٹ گئے. تو ان کی تو فکر نہ کیجئے, ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. آپ کا پروردگار ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان امور کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو فیصلہ کرے گا کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کے اختلاف کی جزئی ڈیٹیل کو سنے گا اور سننے کے بعد کہے گا کہ ہاں آپ صحیح ہے آپ غلط ہے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ جتنے فرقے ہیں ان میں سے جو صحیح جماعت ہوگی, صحیح گروہ جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تھی, ان کو جنت میں بھیج دے گا, باقی لوگوں کو جہنم میں بھیج دے گا. یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. اس آیت میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل حق کو, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل حق کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبوت کوئی انوکھی یا نئی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے ہزاروں انبیاء دنیا میں آ گئے ہیں. تو اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ بشر کیسے نبی بن گیا, ان سے پہلے بہت سارے بشر نبی بنے ہیں اور نبی ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ کہی, اس بات نبوت ہے اس میں. اسی لیے آگے آ رہا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, پھر بنو اسرائیل کے دور کی ایک طویل مدت کے بعد ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کر دیا, شریعت پر کر دیا, ایک خاص شریعت پر, دین کے ایک خاص طریقے پر, دین کے ایک خاص شریعت پر ہم نے کر دیا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلتا رہا ہے, وہ سارے انسان ہی تھے, ان میں سے کوئی فرشتہ نہیں تھا. تو آپ کو بھی ہم نے نبی بنایا, یہ کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے, نمبر ایک. اور دوسری بات, اس میں تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل حق کے لیے کہ آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ, کفار مکہ, انہوں نے آپ کی نبوت کو قبول نہیں کیا. انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے, تو وہ بھی اسی کے مصداق ہے. فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. علم آ گیا ہے تو یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے. علم آ گیا ہے, یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ مذہب سچا ہے, لیکن انکار کیوں کر رہے ہیں؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, ان کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر ان کی شریعت کو ہم نے قبول کر لیا تو مال کا کیا ہوگا. یہ کہیں گے کہ خرچ کرو تو خرچ کرنا پڑے گا, زکات دو تو زکات دینی پڑے گی, غریبوں پہ خرچ کرو تو خرچ کرنا پڑے گا, مال کم ہو جائے گا, ہماری ریاست کا کیا, ہم تو ان کے انڈر ہو جائیں گے, یہ نبی ہے سب سے بڑے, ہماری سرداری چلی جائے گی. تو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں, جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا ہی معاملہ آپ کے پچھلے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اور تسلی بھی دی جا رہی ہے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. یہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے, مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور قیامت کے دن ان سب باتوں کا فیصلہ ہوگا. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لے آئیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور باقی دوسرے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, پھر ہم نے آپ کو کر دیا دین کے ایک خاص طریقے پر, شریعت دین کے ایک خاص طریقے پر. دیکھو اللہ تعالی شانہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اتباع شریعت کا حکم کیا, ہم نے آپ کو کر دیا دین کے خاص طریقے پر, ہم نے آپ کو کر دیا شریعت پر یعنی دین. یہ من بیانیہ ہے, علی شریعت ہم نے آپ کو کر دیا ایک شریعت پر, اور شریعت کیا ہے یعنی امر دین یعنی دین. فتبعہا, بس آپ اس کی اتباع کیجیے. یہ کفار مکہ مشرکین مکہ جو اختلاف کر رہے ہیں بالکل آپ نہ گھبرائیں, اور ان کے کہنے کی وجہ سے آپ نے اس شریعت کو چھوڑیں, ان کے کہنے کی وجہ سے نہیں اس شریعت کی تبلیغ کو چھوڑیں. فتبعہا, اسی شریعت کی آپ پابندی کیجیے. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, اور آپ اتباع نہ کیجئے ان لوگوں کی اہوا کا جو علم نہیں رکھتے, ان لوگوں کی خواہشات کا جو علم نہیں رکھتے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللاتی بھائی ہیں, ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللاتی بھائی ہیں. جن کا باپ ایک ہو اور مائیں الگ ہوں ان کو اللاتی بھائی کہتے ہیں, اور جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ ہو ان کو اخیافی بھائی کہتے ہیں, سٹیپ برادرز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جتنے بھی انبیاء ہیں ہم اللاتی بھائی ہیں. دینہم واحد و امہاتہم شتا, یعنی ہمارا باپ ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں. اس میں کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک حصہ ہے عقائد اور دوسرا حصہ ہے احکام. ایک حصہ ہے عقائد بلیفس اور دوسرا حصہ ہے احکام, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, یہ کرو یہ مت کرو, اعمال عبادات معاملات معاشرت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقائد جو ہے عقائد ان کی حیثیت باپ جیسی ہے, اور یہ اعمال جو ہے ان کی حیثیت ماں جیسی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللاتی بھائی ہیں, یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مجھ تک جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان میں سے کسی کے دین میں عقیدے میں کوئی فرق نہیں آیا, عقیدے سب کے سیم. شریعت میں فرق آیا, نماز میں فرق آیا, روزے میں فرق آیا, زکوٰۃ میں فرق آیا, زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے کسی شریعت میں اتنا کسی شریعت میں اتنا, نمازیں کتنی ہے دن میں کسی شریعت میں اتنی کسی شریعت میں اتنی, طہارت وغیرہ میں اختلاف, بعض شریعتوں میں ہماری شریعت میں کپڑا دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. بعض شریعتوں کے اندر اس حصے کو کاٹ کر پھینک دینا پڑتا تھا اگر نجاست لگ جائے وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے, عقیدے تو ان کے سب کے ایک جیسے تھے, شریعتیں مختلف ہوتی رہیں. بعض انبیاء ایسے آئے کہ جنہوں نے پہلے والے نبی ہی کی شریعت پر عمل کیا, پھر بدلی شریعت, اب اخیر میں جا کر کے ہم نے آپ کو ایک خاص قسم کی شریعت دی ہے, اور یہ خاص شریعت اب قیامت تک رہے گی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. یہ جو انسان دنیا میں آتے ہیں, انسان جتنے بھی ہیں ان کی اپنی اپنی عمریں ہوتی ہے, اور جو عمر ہوتی ہے پوری وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, طفولیت بچپنا, پھر جوانی, پھر ادھیڑ عمر, پھر بڑھاپا, اور پھر موت. تو انسان جتنے بھی دنیا میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے ان مراحل سے گزرتے ہیں. کسی کا انتقال طفولیت میں ہو جاتا ہے, اگر زندہ رہتا ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بچہ ہی رہے گا, نہیں, اگر زندہ رہا تو وہ جوان ہوگا, مزید زندہ رہا تو ادھیڑ عمر کو پہنچے گا, مڈل ایج, اور زندہ رہا تو بڑھاپے میں پہنچے. ایسا نہیں ہوگا کہ جوان ہی رہے گا 70-80 سال تک, نہیں. تو ایک ایک فرد جو ہے وہ ان مراحل سے گزرتا ہے, اور یہ پوری انسانیت ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک انسانیت وہ بھی ان مراحل سے گزری ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو ہے وہ طفولیت کا تھا, بچپن کا تھا, بچپن کا زمانہ. تو بچپن کے زمانے میں عقائد وہی تھے, لیکن جو بچہ ہوتا ہے اس کو بڑے بڑے مسائل نہیں بتلاتے, بچہ ابھی تو اس کو چھوٹی موٹی باتیں بتلاتے ہیں کہ بیٹا بسم اللہ کہو, بیٹا ادب سے بیٹھو, اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا, زکات کا مسئلہ اس کو نہیں بتلایا جاتا, نظر کی حفاظت وغیرہ کے لیے نہیں کہا جاتا, موٹی موٹی باتیں ادب کی. اسے کبھی بچہ ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پھر جوانی میں آتا ہے تو اور مسائل بدلتے ہیں, ادھیڑ عمر میں اور مسائل بدلتے ہیں, اسے کہ حالات بدلتے ہیں. جوانی میں تاجر نہیں تھا, اب ادھیڑ عمر میں تاجر بن گیا, تو اب تاجر کے احکام بھی بتلائے جائیں گے. بڑھاپے میں اور مسائل الگ. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک طفولیت کا دور ہے, اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک جوانی کا دور ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اب ادھیڑ عمر کو پہنچے تو وہاں سے حکمت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بالکل وہ عروج پر ہو گیا. تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے شریعتوں میں تبدیلی آتی گئی. اور اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیے کہ جو بچہ 2 سال کا ہوتا ہے, جب وہ 5 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو 2 سال کی عمر کے کپڑے وغیرہ اس کو کام نہیں آتے, اور جب وہ 15 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو 5 سال کی عمر کے کپڑے وہ پھینک دینے پڑتے ہیں, نکال دینے پڑتے ہیں, ان کپڑوں کو منسوخ کر دینا پڑتا ہے اور نئے کپڑے خریدنے پڑتے ہیں. لیکن جب کوئی 35-40 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر اس کے جسم میں تفاوت بہت کم آتا ہے, پھر ایک ہی سائز کے کپڑے ہیں, اگر وہ پھٹے نہیں تو وہ کپڑے موت تک کام آئیں گے. تو جب بھی کوئی نیا نبی آیا تو چونکہ ابھی انسانیت بڑھ رہی تھی تو اس کی ضرورتوں کے مطابق الگ الگ کپڑے اللہ بھیجتے رہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اس وقت آئی جب انسانیت اب اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی, اب اس سے آگے بڑھے گی نہیں, تو اب ایسے کپڑے پہنا دیے جو اب موت تک کافی ہے, اس میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, اب کسی اور نبی کو بھیجنا نہیں پڑے گا. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, دین کی ایک خاص شریعت آپ کو دی گئی ہے, اب یہ قیامت تک رہے گی. فتبعها, آپ اسی کا اتباع کیجئے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون, اور آپ اتباع مت کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کا جو علم نہیں رکھتے. یہاں ذرا توجہ چاہوں گا, فتبعها ای فتبع الشریعۃ, آپ شریعت کا اتباع کیجئے. اور صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ولا تتبع غیرہا، فتبعہا ولا تتبع غیرہا، آپ شریعت کی اتباع کیجئے اور شریعت کے علاوہ اور کسی چیز کی اتباع مت کیجئے. لیکن اللہ تعالی شانہ کا کلام ہے، اللہ تعالی شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ولا تتبع اہوا، یہ بتلا دیا کہ شریعت مطہرہ سے ہٹ کر جو چیز بھی ہوگی اس کی طرف تھوڑی بھی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہوائے نفسانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وہ ہوائے نفسانی ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور پھر ولا تتبع الاہواء بھی نہیں کہا، ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون، اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جو لوگ شریعت مطہرہ کے خلاف، شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کوئی نیا رستہ تمہیں دکھائے، وہ اگر عالم ہو تو بھی سمجھو کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے. اس لیے کہ اس کا معنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر غیر عالم شریعت مطہرہ سے ہٹ کر کوئی بات کرے تو لا تتبع، اتباع مت کیجئے. اور الذین لا یعلمون، جو علم رکھتا ہے اس کی احوا کی آپ اتباع کیجئے، یہ معنی تو ہے نہیں، بلکہ اس کا معنی کیا ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع مت کیجئے جو علم نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ سے ہٹ کر جب بھی کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی بات پیش کرے تو اگر وہ عالم نہیں ہے تو جاہل ہے ہی، لیکن اگر عالم بھی ایسی بات کرے تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ جاہل ہے. یہ جو علماء کی تکریم اور علماء کی تعظیم اور علماء کی ہر بات کو ماننے کا تمہیں حکم ہو رہا ہے، وہ اس وقت تک ہے جبکہ وہ شریعت کے دائرے میں ہے. شریعت کے دائرے سے ہٹ کر اگر کوئی علامہ بھی کوئی بات کہے تو اس وقت وہ عالم نہیں ہے، وہ الذین لا یعلمون ہے، وہ جاہل ہے، وہ غیر عالم ہے. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ دیکھو مفسدین کے بہکاوے میں مت آ جانا، مفسدین کے بہکاوے میں مت آ جانا، مفسدین کے بہکاوے میں مت آ جانا. اسلامک دعوی اکیڈمی سے بہت لوگوں کو اختلاف ابھی ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہی ہے، ایک خلفشار ہے پورے شہر میں. تو دیکھو کچھ لوگ مفسد ہیں، وہ تمہارا ذہن بنائیں گے غلط غلط، تو مفسدین کے بہکاوے میں مت آ جانا. یہ کہا مولانا ایاز صاحب نے، کہا سمجھایا آپ لوگوں کو، ایک مثال دے رہا ہوں. مفسدین کے بہکاوے میں مت آ جانا، ایک فتنہ ابھی شروع ہوا ہے تو بچ کر رہنا تم. اب سننے والوں کا ذہن فوراً چلا گیا کہ یہ مفسد ہے، یہ بھی مفسد ہے، یہ بھی مفسد ہے، اس لیے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے اکیڈمی کے خلاف کام کرتے ہوئے، یہ بھی مفسد ہے، یہ بھی مفسد ہے، یہ بھی مفسد ہے. پر یہ صاحب جو ہیں، یہ تو مجلس میں بالکل آگے آ کر بیٹھتے ہیں، ان کو میں نے کبھی بھی اسلامک دعوی اکیڈمی کے خلاف بولتے ہوئے نہیں سنا. تو یہ مفسد نہیں ہے، یہ بھی مفسد ہے، یہ بھی مفسد ہے، یہ بھی مفسد ہے، یہ بھی فسادی، یہ بھی فسادی، یہ فسادی نہیں ہے. اور مولانا ایاز صاحب نے چونکہ ایسا کہا تھا کہ فسادی کے بہکاوے میں مت آنا، تو اگر یہ مجھے بہکائے کہ دعوی اکیڈمی والے ایسے ہیں ان کے پاس مت جانا، تو یہ چونکہ فسادی نہیں ہے اس لیے اس کے بہکاوے میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، مولانا ایاز صاحب نے یہ جو کہا کہ فسادیوں کے بہکاوے میں مت آنا، اس کا مطلب یہ کہ جو بھی آپ کو بہکانے کی کوشش کرے وہ فسادی ہی ہوگا. تو ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہل اگر خواہشات کی اتباع کی آپ کو دعوت دیں تو آپ اس کا اتباع نہ کرے، اور اگر عالم آپ کو خواہشات کی اتباع کی دعوت دیں تو آپ کریں. نہیں، اگر کوئی خواہشات کی اتباع کی آپ کو دعوت دیتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جاہل ہی ہوگا، چاہے اس کے پاس علم کی بہت بڑی سند ہو. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، جو ہوائے نفسانی کی اتباع کے شکار ہیں ان کی اتباع مت کرنا. چاہے وہ علماء ہو. اس لیے میرے بھائیو دو اصطلاح بن گئی ہے، علماء حق کا اور علماء سو. علماء حق کا اور علماء سو. علماء حق کا ان علماء کو کہتے ہیں جو شریعت مطہرہ کی صحیح صحیح اتباع کرتے ہیں، اور علماء سو ان کو کہتے ہیں کہ ہے تو علماء لیکن اتباع ہوا اور اپنی خواہشات کی اتباع میں مبتلا ہو کر قرآن اور حدیث کو بھی الٹا سیدھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں. تو ایسے علماء کی اتباع سے روکا گیا ہے. ایسے علماء کو علماء نہیں کہا گیا بلکہ ایسے علماء کو جاہل کہا گیا ہے قرآن میں. اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں کی خدمت میں، تمام بہنوں کی خدمت میں یہ گزارش پیش کروں گا کہ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کی مجلسوں میں بیٹھو، علماء کی بات مانو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء حق کا. اور اللہ تعالیٰ شانوں نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان کو عقل دی ہے، اور وہ سمجھ سکتا ہے کہ علماء حق کا کون ہے اور علماء سو کون ہے. لیکن طبیعتوں میں، چونکہ ان کی طبیعتوں میں بھی یا تو مال کی محبت ہے یا جاہ کی محبت ہے، تو ان کو خود کو اپنا فائدہ کسی عالم سو کے پیچھے چلنے میں نظر آتا ہے، اس لیے وہ بہانہ بنا کر کے ان کے پیچھے چلتا ہے. اب بات ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کی امت کو کہ دیکھو یہ جو جہلا ہیں یا علماء کی شکل میں جہلا ہیں جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کو بھی خواہشات کی اتباع پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ ہرگز آپ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئیں گے. دنیا میں تھوڑی چمک دمک ہوگی، وقتی طور پر ان کی بھی ہوگی، وقتی طور پر آپ کی بھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ دنیا میں آئے گی کچھ کام نہیں آئیں گے، یا آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے. پکڑ تو آئے گی دنیا میں نہیں تو آخرت میں. تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے متبعین کو ایسے متبعین ہوا، خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب پکڑ آئے گی تو اللہ تعالی شانہ کے مقابلے میں یہ تم کو کچھ کام نہیں آ سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم لوگ ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبعین کو، ہم سب کو، پوری امت کو بہت ہی لطیف پیرائے سے ایک عجیب بات بتلائی جا رہی ہے کہ دیکھو ظالم لوگ، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ کافر کو ظالم کہتے ہیں، وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، مشرق کو ظالم کہتے ہیں، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور گنہگار کو بھی ظالم کہتے ہیں، گنہگار کو بھی ظالم کہتے ہیں. ظلم کا معنی گناہ کرنے والا بھی ظالم ہے. تو معصیت میں مبتلا لوگ اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کی بات مان لیں گے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر کفر کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر یہ شرک کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ان کے دوست ہیں. اس لیے کہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. تو آپ اگر ان کی بات مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے دوست ہیں. تو آپ اور آپ کی امت کا ایسے لوگوں سے کیا تعلق جو شرک میں مبتلا ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں، جو معصیت میں مبتلا ہیں؟ آپ کا تعلق تو کن لوگوں سے ہے؟ واللہ ولی المتقین، آپ کا تعلق تو اللہ سے ہے. اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو تقوی والی زندگی اختیار کر کے کفر سے، شرک سے، معصیت سے بچتے ہیں. اور آپ تو سید المتقین ہیں، تو جب آپ سید المتقین ہیں تو آپ کا تعلق تو اللہ سے رہنا چاہیے. اور آپ کی امت جو ہے وہ امت کے اعتبار سے متقین کی سردار ہیں، تو ان کا تعلق بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سے ہونا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو کہ یہ جو لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور کفر میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، یا قرآن اور حدیث کو توڑ مروڑ کر کے نئی آئیڈیالوجیز دین میں داخل کر کے ماڈرنزم کی طرف لے جاتے ہیں، جدت پسندی کی طرف لے جاتے ہیں، ان سے بچ کر رہو. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان سے آپ کا کیا واسطہ؟ آپ تو سید المتقین ہیں، آپ کا دوست تو اللہ ہے. آپ اللہ نے جو شریعت مطہرہ بھیجی ہے
اس پہ چلیے. اور اس میں ایک آخری بات, ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہاں چاروں طرف سے ایک چیز ہی کی دعوت ہے, اور اگر ہم لوگ اس میں شریک نہیں ہوں گے اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع شریعت پر جمے رہیں گے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے. یہ وسوسہ بہت آتا ہے کہ فلاں حلقے نے بھی یہ شروع کر دیا, فلاں مسجد میں بھی یہ شروع ہو گیا, فلاں اسکول میں بھی یہ شروع ہو گیا, فلاں طبقہ بھی ایسا کر رہا ہے, اور اہم اہم مفتیان کرام نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے, سبھی مفتیان کرام ناجائز کہتے ہیں, اور ہم اگر اس سے نہ ہٹے تو ہم اکیلے رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, تم اکیلے نہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. تمہیں کسی اور کی دوستی کی کیا ضرورت ہے, سب تم سے الگ ہو جائیں, لیکن اللہ جل جلالہ وعمن والو احتیاط کرنے والے لوگوں کا, متقین کا, معصیت سے بچنے والوں کا, کفر و شرک سے بچنے والوں کا دوست ہوتا ہے اور ولی ہوتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.